الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ان کی خوشی ہے تم کو جس قدر، تم جس قدر تکلیف میں رہو، نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. ہم نے بتا دیے تم کو پتے، اگر تم کو عقل ہے سن لو، تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے. تو کہ مرو تم اپنے غصہ میں، اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں. اگر تم کو پہنچے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر تم کو پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے. بزرگان محترم، اس سے پہلے تقریباً دو تین رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند ہدایتیں دی اور یہ فرمایا کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے تمہاری کامیابی یقینی ہے. ایک ہدایت یہ تھی کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یعنی عملی زندگی کو اپناؤ, عمل کرتے رہو اور اچھے اعمال کی حالت میں تم کو موت آئے, برے اعمال سے بچتے رہو. دوسری ہدایت اور دوسری بات یہ بتائی, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, ولا تفرقوا, اس میں تفریق پیدا نہ کرو کہ بعض حصے کو پکڑو اور بعض حصے کو نہ پکڑو, بلکہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر پوری طرح سے عمل کرو اور سب مل کر عمل کرو. یہاں ان ہدایات کے بعد پھر ایک اہم ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. درمیان میں بات سے بات نکلتی رہی, بہت سی اہم باتیں آ گئی. فرماتے ہیں, اے ایمان والو, اپنے سوا دوسرے مذہب والوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اپنی جو خاص باتیں ہیں, دلی باتیں ہیں, راز کی باتیں ہیں, وہ اپنے سوا دوسرے مذہب والوں کو نہ بتاؤ. خواہ بظاہر تمہارے جگری دوست ہوں, اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا کہ دشمن آہستہ آہستہ مسلمانوں کے راز سے واقف ہوں گے اور پھر مسلمانوں ہی کو نقصان ہوگا. جب اہل مدینہ مسلمان ہوئے تو مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ لوگ کافر و مشرک تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ کی تعلیم کی برکت سے ہدایت ہوئی, اور یہ جو دو بڑے قبیلے تھے اکثر ایمان لے آئے. لیکن ان قبیلے والوں کے یہودیوں سے اسلام سے پہلے سے اچھے تعلقات قائم رہے, اور انفرادی اعتبار سے بھی, قبیلہ کے اعتبار سے بھی اچھے تعلقات رہے. اب مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ لوگ ان تعلقات کو نبھاتے رہے, اور ان کو یعنی یہود کو مخلص سمجھ کر بہت کچھ باتیں بتاتے تھے, یا وہ یہود بظاہر مسلمان ہو کر حقیقت میں وہ منافق تھے, مسلمان ہو کر ان مسلمانوں سے راز کی باتیں نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ شرارت یہود کی اور منافقوں کی پسند نہیں آئی, اللہ نے یہ راز کھول دیا اور بتا دیا کہ ٹھیک ہے, اگر تعلقات رکھنے ہیں تو رکھ سکتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ, اور جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت ہے, اور اس کی حدود بھی ہے, پہلے بھی بتائی گئی اور جگہ جگہ اللہ نے ان کے حدود بتائے ہیں کہ کس طرح سے تعلقات رکھ سکتے ہو اور کس طرح کے تعلقات نہیں رکھ سکتے. کاروباری تعلقات رکھ سکتے ہیں, بظاہر دوستانہ تعلقات رکھ سکتے ہیں, لیکن جو قلبی تعلق ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہی ہوگا. قلبی تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے ملتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ان کو مخلص اور خیرخواہ نہ سمجھو، اور اپنی راس کی باتیں، اپنی ذات کی باتیں ہوں یا اجتماعی حکومت کی باتیں ہوں، راس کی باتیں ان سے نہ کہو. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں، تم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جیسے ہی موقع آئے گا تو وہ اس کو وصول کرتے ہیں اور تم کو نقصان پہنچاتے ہیں. فرمایا، اے ایمان والو، تم رازدار نہ بناؤ من دونکم، اپنے سوا دوسرے مذہب والوں کو. لا یعلونکم خبالا، وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے تم کو نقصان پہنچانے میں، وہ اسی فکر میں رہتے ہیں. لہذا مسلمان ہی ایک مسلمان کا رازدار ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو جنگی حالات ہیں ان حالات میں اپنا راز کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے فرشتے کے لباس میں بھیڑیا ہو، اچھے لباس میں کوئی اور شخص ہو اور سارے راز اگل رہا ہو. ودو معنتم، اور دوسری بات یہ ہے، ان کو خواہش ہے، ان کی دلی خواہش ہے کہ تم کو تکلیف پہنچے، اس کا اظہار نہیں کرتے. ودو، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے معنتم، یعنی تم کو تکلیف پہنچنے کی، اور جس طرح سے بھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواههم، کبھی کبھی ان کی زبانوں سے دشمنی نکل پڑتی ہے، یعنی وہ پوری کوشش کرتے ہیں اپنی باتیں چھپائے رکھنے کی، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، بے قابو ہو کر کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن مسلمان سمجھتے نہیں. یہود و نصارہ یہ دوستی کے قابل نہیں ہیں، خواہ ان کی جس طرح سے خاطرداری کی جائے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے پیغمبر، یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ خود ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں، آپ یہودیت اختیار نہ کر لیں، عیسائیت اختیار نہ کر لیں، نعوذ باللہ، تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. اس لیے جب ان کا یہ حال ہے تو مسلمانوں کو بہت بیدار مغز اور محتاط رہنا چاہیے، ہوشیار رہ کر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. وما تخفی صدورهم اکبر، اور ان کے دل جو چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، یعنی کوئی کوئی ایک بات ان کی زبان سے نکل لاتی ہے، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے جو عداوت ہے، جو بغض ہے، جو دشمنی ہے، اور تکلیف پہنچانے کی جو تدبیریں ہیں، العیاذ باللہ، وہ بہت زیادہ ہیں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے باتیں تم کو کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، تو پھر سمجھنا چاہیے اور ان کی دوستی میں اور ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ان سے دور رہنا، محتاط رہنا عقل مندی کا کام ہے، اور ان سے دور رہنے اور محتاط رہنے ہی میں حفاظت ہو سکتی ہے. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. بہرحال یہاں اللہ تعالی یہود سے اور منافقوں سے دور رہنے کی اور بچ کر رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں اور ہدایت دے رہے ہیں. سن لو, تم وہ لوگ ہو جو ان سے دوستی کرتے ہو, ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم, اور حقیقت یہ ہے وہ تم سے کوئی محبت نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی آج بھی بالکل سورج کی روشنی کی طرح سے واضح ہے. یہود کو جب جس سے مطلب ہوتا ہے وہ تعلق رکھتے ہیں, اور مطلب پورا ہوتے ہی وہ اس کو اٹھا کر پھینکتے ہیں اور اسی کے دشمن ہوتے ہیں. یہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ فرما رہے ہیں سن لو, تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو, ان کو دوست بناتے ہو. ولا یحبونکم, اور وہ تم سے کوئی محبت نہیں رکھتے ہیں, اور تم سے انہیں کوئی حقیقی دوستی نہیں ہے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو, ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو, جبکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری کتاب کو مانتے ہی نہیں. قرآن کریم کو کسی زمرے میں کسی شمار میں لاتے ہی نہیں, حالانکہ قرآن کریم کے تعلق سے وہ جانتے ہیں برحق کتاب ہے, اور ان کی کتابوں میں قرآن کریم کی صفات موجود ہیں. قرآن کریم کے تعلق سے ان کی کتابوں میں تورات زبور اور انجیل میں واضح بیان دیا گیا ہے. قرآن کے تعلق سے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لیکن ایمان نہیں رکھتے, اور وہ تمہاری کتاب پر کیا ایمان لائیں گے, ان کو اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں, ان کو خود تورات پر پورا ایمان نہیں, زبور پر اور انجیل پر پورا ایمان نہیں. خاص طور پر یہود کہ جب جیسا موقع ہوتا ان کے خلاف کوئی بات ہوتی تو بڑی آسانی سے تبدیل کر دیتے ہیں اور آیتیں بدل دیا کرتے تھے, اس لیے آج وہ کتاب برحق نہیں رہی اور 2/3 سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. سن لو, تم وہ لوگ ہو جو تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں, اور تم ایمان لاتے ہو ساری کتاب پر جبکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تمہاری کتاب پر. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان لا چکے ہیں. معلوم ہوا کہ یہود کے ساتھ ان یہود کا بھی ذکر ہے جو منافق ہیں, کہ عام طور پر منافق یہود ہی تھے اور مشرک وغیرہ بہت کم تھے. زیادہ تر 90% 99% منافق یہود ہی تھے. تو فرماتے ہیں اور جب وہ تم سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے آمنا, ہاں ہاں ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, اور جب تم سے اکیلے ہوتے ہیں تو غیظ و غضب سے, دشمنی سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. یعنی تم سے کوئی تعلق نہیں, سامنے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن جب پیچھے ہوتے ہیں انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. یہ اس زمانے کے یہود کی بات ہے جو کچھ کر نہیں سکتے تھے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اسلام غالب تھا, صحابہ غالب تھے, کر نہیں سکتے تھے لیکن دشمنی کی وجہ سے انگلیاں کاٹ کھاتے تھے. انگلیاں کاٹ کھانا دراصل محاورہ ہے کہ انتہائی غصہ ہونے سے متعلق, انتہائی آخری درجے کا غصہ ان کو ہو جاتا تھا, اور جب وہ تنہائی میں ہوتے تو تم پر انگلیاں کاٹ کھا لیتے غصہ سے. قل موتوا بغیظکم, آپ فرمائیے تم مرو اپنے غصہ میں، یعنی تمہیں تمہارا غصہ مار دے اور موت کے گھاٹ اتار دے اچھا ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر بھی اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیتے ہیں تو اتار لو، غصے سے جا مرو، تمہیں کامیابی نہیں ہوگی. بہرحال صحابہ اکرام ایسے ہی تھے، اللہ نے ان کو طاقت دی، قوت دی، اور سب سے بڑی بات طاقت و قوت سے کہیں زیادہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کے اندر اعمال مضبوط تھے، عقائد میں اور اعمال میں کوئی بگاڑ نہیں تھا، اس لیے یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اور تنہائی میں جا کر غصہ نکالتے اور انگلیاں کاٹ کھاتے. قل موتو بغیظکم، آپ فرمائیے تم جا مرو اپنے غصہ میں، یعنی موت بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. بذات الصدور، دلوں کی باتوں سے اللہ خوب واقف ہیں، اسی لیے یہود اور منافقین کی دل کی ساری باتیں سب کے سامنے اللہ نے رکھ دی، ورنہ کیسے معلوم ہوتا کہ یہود اندر سے اتنے خطرناک ہیں اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کا کوئی خیال اچھا نہیں ہے، کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں واضح کر دی. ان تمسسکم حسنتن تسوہم، حقیقت یہ ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے. بھلائی کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق ان سے دیکھا نہیں جاتا، اور مسلمانوں کا غلبہ ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ مسلمان غالب ہیں، متحد اور متفق ہیں، وہ ان کو بہت برا لگتا ہے. ان تمسسکم حسنتن تسوہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے جو اللہ فرما رہے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کا مکر تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. دراصل یہاں ایک سوال کا جواب اللہ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہود اتنے خطرناک ہیں تو ان سے بچنا کیسے ممکن ہوگا؟ کیا تدبیر ہوگی کہ اس تدبیر کو اپنا کر ان سے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے تدبیر بتائی کہ دو باتوں کا اہتمام کرو اور دو باتوں کو مضبوطی سے تھامو، ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ ہے. ان کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں، ایمان کے بغیر تو کوئی چیز معتبر ہے ہی نہیں. ایمان لا رہے ہو تو دو باتوں کا اہتمام کرو، صبر کرو. صبر کا معنی اعمال پر جمو، گناہوں سے باز رہو، اعمال پر جمے رہو، گناہوں سے دور رہو. اور تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، جو کرنے کے احکام ہیں ان کو کرو اور جو بچنے کے احکام ہیں ان سے بچو، شریعت مطہرہ پر کامل چلو، تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. لا یضرکم کیدہم شیئا. قرآن کریم میں ایک نہیں تقریباً 10 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور اے مسلمانوں تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال میں اور خود تمہاری جان میں، یعنی تمہاری جانوں میں بھی آزمائش ہوگی، تمہارے مال میں بھی آزمائش ہوگی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اہلِ کتاب یہود و نصارہ سے بھی ضرور تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے اور مشرکین سے بھی سنو گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک لوگوں سے بھی. اللہ نے بہت پہلے بتا دی، آج اگر مشرک لوگ یہود وغیرہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بولتے ہیں اور ہمارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولتے ہیں، ہمارے قرآن کریم کے خلاف کچھ بولتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ ایسا ہوگا اور ہوتا رہے گا، لیکن علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو نجات یہیں سے ملے گی. کہ ہم ان کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے جوش میں آ جائیں اور ہمارا ہوش باقی نہ رہے، ہوش ہم کھو دیں اور ان کے خلاف گلی کوچوں میں سڑکوں پر نعرے لگائیں، اس سے تو کچھ نہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہوگا نہ آئندہ کچھ ہوگا. یہ طریقہ ہی نہیں ہے کامیابی کا. وہ جو چاہے وہ کہیں، وہ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان بھڑک اٹھیں، پھر ہم استعمال کریں مسلمانوں کے خلاف، جو جو ہو سکتا ہے ہم کارروائی کریں. اسی لیے کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ قرآن سے محبت ہے، اس لیے وقفہ وقفہ سے وہ چھیڑتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. جب مسلمان بے قابو ہو کر میدان میں آتے ہیں تو پھر ان کو موقع ملتا ہے. اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ 13 سال تک مکے میں رہے، آپ کے خلاف، قرآن کے خلاف، صحابہ کے خلاف صرف باتیں ہی نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں کا بھی استعمال کرتے تھے، ہتھیار کا استعمال کرتے تھے، اور جو جو تکلیف دینے والی باتیں ہیں سب کہتے تھے، لیکن ایک جملہ اللہ کے نبی نے جواب میں نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کہا، صبر کرتے رہے. جب اللہ نے ہجرت نصیب فرمائی اور طاقت اور قوت حاصل ہوئی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے قدم اٹھانا تھا اس طریقے سے آپ قدم اٹھائے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دو ہی باتیں ہیں، یا صبر کرو یا پھر میدان میں آؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے کہ مسلمان احتجاج کریں، پرٹوس کریں اور نہ جانے کیا کیا ان کے کام ہیں اس کو کیا کریں. یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اسلام کے خلاف ہیں. لہذا اسلامی تعلیمات دو ہی ہیں. مکی زندگی میں اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے صبر کیا، اور مدنی زندگی میں آئے اور میدان میں آئے، اللہ نے عمل اور عقیدے کی برکت سے قوت دی، طاقت دی. اس کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے. تو جگہ جگہ یہ بات ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو لمبا واقعہ اللہ نے پون پارے میں ذکر کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی کیسے ملی، تو ساری باتیں سنا کر اللہ تعالی حضرت یوسف کی زبان سے کہلاتے ہیں کہ انہو من یتقی ویصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو تقوی اور صبر کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے نہیں. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے وہ قابو میں ہیں، اللہ کے وہ بس میں ہیں. کہ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ کرنے کا موقع دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہی یہ ہو رہا ہے، اور مذہب والوں کے خلاف بھی یہ ہوتا رہا ہے. خود یہود جو ہے وہ 1500 سال تک مصیبتوں میں گرفتار رہے, بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار رہے, بلکہ اس سے زیادہ. آج اللہ نے چند دنوں کے لیے, چند سالوں کے لیے مہلت دے رکھی ہے, پھر بہت جلد ان کی گرفتاری ہونے والی, ان پر مصیبتیں آنے والی ہیں, اور وہ انشاءاللہ دو دو چار کی طرح سے سب کے سامنے واضح ہوں گی. تو آج ہم جو مدد کر سکتے ہیں اپنے غزہ اور فلسطینی بھائیوں کے حق میں, بس رو رو کر اللہ کے حضور دعا کر کے ہی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے, لہذا ہم ان کے حق میں جس قدر رو سکتے ہیں روئیں, اللہ سے روئیں, گڑ گڑائیں, اور پھر یہ سمجھیں کہ شر میں اللہ خیر رکھتے ہیں. کوئی شر ہوتا ہے اس کے اندر اللہ بہت سے خیر رکھتے ہیں, اور خیر کا پتہ بہت بعد میں چلتا ہے, اور مسلمان وہاں ہزاروں میں لاکھوں میں شہید ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں. اللہ تعالی سب کے مالک ہیں, خالق ہیں, اللہ سب سے بڑے مہربان ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں, موقع دیے ہوئے ہیں, بہت جلد اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر وہ مصیبتوں سے دوچار ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, العافیت اور سلامت کے ساتھ انہیں دوبارہ آباد فرما, اور ان پر ظلم کرنے والے جو ظالم ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اے اللہ اپنی پکڑ ان کے ساتھ فرما, اپنی پکڑ سے انہیں ہلاک فرما, ان ظالموں کو ختم فرما. اے اللہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث ہمارے استاذ محترم علامہ قمر الدین صاحب رحمہ اللہ کی مغفرت فرما, کروٹ کروٹ مغفرت فرما, آپ کی خدمات کو قبول فرما, جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما, امت میں عافیت نصیب فرما, پریشانیوں کو دور فرما. ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم.